أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. کتاب آموزش فلسفہ میں ہماری بحث 14 نمبر درس میں چل رہی تھی. ہماری بحث یہاں پہنچی ہے کہ تصور تقسیم ہوتا ہے کلی اور جزئی کی طرف. تو تصور کلی کی جب ہم نے بات شروع کی تو آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ تصور کلی کی اقسام بیان کرنے سے پہلے خود کلی کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ کلی کی کیا حقیقت ہے, کلی کے بارے میں کتنے نظریات ہیں. تصور کلی کے بارے میں, آیا تصور کلی موجود بھی ہے یا نہیں ہے. اس میں ہم نے مختلف نظریے پڑھے تھے. ایک نظریہ ولیم آف اوکم کا تھا کہ جو نومالسٹ ہے, اور نومالزم مکتب جو ہے وہ اس کے نام سے ہے, کہ جو قائل تھا کہ مفہوم کلی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, اور وہ الفاظ کہ جو عام الفاظ ہیں, یعنی ایک لفظ ہے اور وہ مختلف چیزوں پر جو ہے یا مختلف افراد پر یا مختلف اشیاء پر صدق کرتے ہیں, وہ اشتراک لفظی کی طرح ہیں. مشترک لفظی جس طریقے سے ہوتا ہے یہ اس طریقے سے ہیں. مشترک لفظی سے کیا مراد ہے کہ بعد میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو بھی ہوگی, اور مختصر سا بیان بھی کیا تھا کہ پہلے بھی اس کے بارے میں بات گزر چکی ہے کہ مشترک لفظی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ کئی معنوں کے لیے الگ الگ وضع کیا جاتا ہے. کہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو آئے گی کہ جب ہم ان نظریات کا رد پیش کریں گے. دوسرا نظریہ جو بیان کیا تھا وہ تھا ڈیوڈ ہیوم کا نظریہ, کہ جو قائل ہے کہ کلی وہی جزئی تصور کا مبہم ہونا ہے. اور تیسرا نظریہ جو بیان کیا تھا وہ افلاطون کا تھا. افلاطون قائل ہے کہ کلیات موجودات خارجی ہیں, خارجی موجودات ہیں, ذہنی مفہوم نہیں ہیں کلیات. اور وہ موجودات کون ہیں؟ وہ مجردات ہیں, اور ان کو تعبیر کیا جاتا ہے مثل کے ساتھ. مثل مثال کی جمع ہے, میم سے یعنی تے سے الف با تا سا جو بیچ میں آتا ہے, مثل مثال کی جمع ہے. یعنی وہ مجردات مجرد کہ جن کو افلاطون کلیات کا نام دیتا ہے, ان کو مثال مثل کہتے ہیں. بس کلی کا ادراک کیا ہوگا اس کے نزدیک؟ کلی کا ادراک کا مطلب یہ ہے کہ ان موجودات مجرد کو مشاہدہ کرنا. جو بھی ان موجودات مجرد کو مشاہدہ کرے گا اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کلیات کا ادراک کیا ہے, درک کیا ہے اس نے کلی کو. یہاں ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا, شاید آگے چل کے کہیں بحث آئی ہے, اگر آئی تو تفصیل سے بات ہو جائے گی, کہ امید ہے کہ آئے گی بعض بحثیں لیکن تھوڑا طولانی مدت کے بعد, کہ کلی جو افلاطون جس کلی کا قائل ہے اس کو کلی وجودی کہتے ہیں. عرفان کے اندر جب آپ جاتے ہیں, جیسے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ہر علم کی ایک اپنی اصطلاح ہوتی ہے, اگر آپ فلسفے میں آئیں گے تو فلسفہ کلی سے ایک معنی مراد لیتا ہے, لیکن جب آپ مثلا عرفان کے اندر جاتے ہیں تو وہ کلی سے ایک اور معنی مراد لیتے ہیں. فلسفے میں کلی سے مراد کیا ہے ابھی بعد میں ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے, اور چونکہ پہلے مختصر سی بات ہوئی ہے تو کلی سے ہم کیا مراد ہے, ایک ایسا مفہوم عام کہ جو بہت زیادہ مصادیق پر کیا ہے اطلاق ہو سکتا ہے اس کا، صدق کرتا ہے ان کے اوپر. یہ فلسفے میں کلی مراد لیا جاتا ہے، لیکن عرفان کے اندر کلی سے مراد وہ خارجی وجود لیا جاتا ہے کہ جو وجودی اعتبار سے وسعت رکھتا ہو. اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کلی سعی، سین این یا، کلی سعی، سعی یعنی جو وسعت رکھتا، وجودی طور پر اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہو. تو یہ تقریباً اسی اصطلاح کے مطابق ہے. اب یہ کلی سعی، کلی وجودی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وجود کی وسعت سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ ہماری ابھی بحث نہیں ہے، میں نے فقط تذکر دینا تھا کہ اصطلاح کس طرح، یہ کون سی مراد لے رہے ہیں یہاں پر. تو بس افلاطون کے نزدیک موجودات مجرد کلیات ہیں، اور ان کا مشاہدہ ادراک کلیات کہلائے گا، کہ جو بھی مجردات کا مشاہدہ کرے گا کہا جائے گا کہ اس نے کلیات کا ادراک کیا ہے. یہ جو افلاطون کا نظریہ ہے، اس کو پھر مختلف تفسیریں سامنے آئی ہیں اس نظریے کے بارے میں. ایک نظریہ جو بیان کیا گیا ہے، کہ جو ملا صدرہ سے پہلے نظریہ تھا، جس کو فلسفہ مشاء بھی مانتا تھا اور فلسفہ اشراق بھی جس کا قائل تھا، وہ یہ ہے کہ انسان کی روح بدن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے پہلے عالم مجردات کے اندر موجود تھی. انسان کی جو روح ہے وہ بدن کے ساتھ رابطے سے پہلے، بدن کے ساتھ منسلک ہو جائے، وابستہ ہو جائے، اس سے پہلے وہ ایک اور عالم میں موجود تھی جو عالم مجرد تھا. اور روح جب عالم مجرد میں موجود تھی تو وہاں پر جو حقائق موجود تھے، حقیقتیں موجود تھی، یہ روح ان کا مشاہدہ کرتی تھی. لیکن جب یہ روح بدن کے ساتھ وابستہ ہوئی تو اس کو وہ مشاہدے جو اس نے کیے تھے عالم مجردات کے اندر حقائق کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں، یا حقائق جو مختلف حقیقتیں موجود تھی عالم مجرد میں، ان کا جو اس نے مشاہدہ کیا ہوا تھا اس کو بھول جاتی ہے. جب کیا ہوتا ہے، یہ عالم مادہ میں آتی ہے، بدن کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے یہ روح جو ہے، تو اب کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتی ہے. پھر یہ روح کیا کرتی ہے، جب مادی موجودات کو دیکھتی ہے تو ان عقلی اور حقائق مجردات اس کو یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. درست ہے؟ پس افلاطون کے نزدیک روح اس عالم مادہ کے اندر کوئی نئی چیز یاد نہیں کرتی، بلکہ یاد آوری ہوتی ہے اس کو، اس کی یادداشت جو ہے وہ واپس آ رہی ہوتی ہے. چونکہ عالم تجرد میں عالم کے جو مجرد ہے، اس عالم مادہ سے ماورا ہے، جس کو ہم میٹافزک بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اس روح نے ان حقائق کو دیکھا ہوا تھا، مشاہدہ کیا تھا ان کا. عالم مادہ میں آنے کے بعد ان حقائق کو یہ بھول جاتی ہے. جب عالم مادہ میں موجود مادی موجودات سے سروکار ہوتا ہے، ان کو دیکھتی ہے یہ روح، ان کے آمنے سامنے ہوتی ہے، تو اس کو وہ مجرد حقیقتیں، وہ مجرد حقائق یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے اس نظریے کو نظریہ تذکر بھی کہتے ہیں. تذکر یعنی یاداوری، जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे यारा याद दिला देना, याद दिलाना है क्या मुराद होता है, यानी कोई नई चीज सीख रहे होते हैं? नहीं, आपको एक मतलब पता होता है, भूल जाते हैं तो एक बंदा आपको याद दिला देता है आके, इसको कहते हैं नजरिया तज़क्कुर। एक तफसीर ये की गई है। दूसरी तफसीर जो की गई है मोसोले अफलातून की, वो मुल्ला सदरा और अल्लामा तबातबाई ने की है। मुल्ला सदरा का एक मबना है रूह के बारे में। मुल्ला सदरा कायल है कि रूह अपनी अपनी इब्तिदा में, अपने आगाज में, अपनी खिलकत के एतबार से मादी है और हरकत जौहरी के तवस्सुत से तकामुल के नतीजे में ये मादी रूह ये तजर्रुद की तरफ सफर करती है। लेकिन मुल्ला सदरा से पहले जो फलासफर थे उनका नजरिया ये था कि रूह अपनी इब्तिदा ही से मुजर्रद है, बदन से वाबस्ता नहीं हुई तब भी मुजर्रद है, बदन से वाबस्ता होने के बाद भी मुजर्रद है, और बदन से जब जुदा हो जाती है तब भी मुजर्रद रहती है। लेकिन जनाब मुल्ला सदरा ने आकर अपने अकली दलाइल की बुनियाद पर यह नजरिया पेश किया कि रूह जो है वो अपनी इब्तिदा में, अपने आगाज खिलकत में मादी होती है और हरकत जौहरी के नतीजे में, हरकत जौहरी से क्या मुराद है, फलसफे में तफसील से बहस आएगी इसके बारे में, हरकत जौहरी के नतीजे में ये रूह मादी से तजर्रुद का सफर करती है और मुजर्रद होती है। और इस नजरिए का नाम मुल्ला सदरा ने क्या रखा, जिस्मानियतुल हुदूस व रूहानियतुल बका। जिस्मानियतुल हुदूस, हुदूस यानी आगाज शुरू, हुदूस के एतबार से ये जिस्मानी यानी मादी है, लेकिन अपनी बका के एतबार से क्या है, मुजर्रद है, रूहानी यानी मुजर्रद। जिस्मानियतुल हुदूस व रूहानियतुल बका। लेकिन इससे पहले फलासफर किस नजरिए के कायल थे, रूहानियतुल हुदूस वल बका, कि रूह अपने हुदूस में, अपने आगाज में भी मुजर्रद है और अपनी बका के अंदर भी क्या है, मुजर्रद है। बस मुल्ला सदरा ने जब यह नजरिया दिया कि इंसान का जो नफ्स है, इंसान की जो रूह है, वो मुजर्रद नहीं होती अपनी इब्तिदा में, मादी होती है, तो अब ये कहते हैं कि इदराक हिस्सी, हिस्सी जो इदराकात हैं ये नफ्स को इस काबिल बनाते हैं, इसके अंदर इतनी इस्तेदाद पैदा होती है हिस्सी इदराकात के जरिए कि ये रूह जो है मुजर्रदात का मुशाहदा कर सकती है। यानी जैसे ही रूह अपना सफर तय करती है इस दुनिया में, तो जाहिर सी बात है ये दुनिया मादी है और मादी दुनिया में सरोकार क्या है, हिस के साथ है, तो हिस का जो इदराक है, इदराक हिस्सी जो है कि जिस पे पहले हम बात कर चुके हैं, उसके नतीजे में नफ्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इतनी काबिलियत आ जाती है कि एक मकाम पर जाकर रूह जो है वो मुजर्रदात का मुशाहदा करने लग जाती है। दुरुस्त है, मुशाहदा मुजर्रदात का करने लग जाती है। लेकिन यहां पर जो मुशाहदा मौजूद है रूह का वो दूर से है, जिस तरह इंसान यहां बैठा हुआ दूर से एक चीज देखता है, इसी तरीके से रूह जो है वो क्या करती है, मुशाहदा करती है मुजर्रदात का, लेकिन ये मुशाहदा उसका दूर से होता है, नजदीक से नहीं होता। बस रूह का ये मुशाहदा करना दूर से इसको कहते हैं कि ये क्या है, मुसल अफलातून है और इदराक कुल्लियात है। यानी हम जब कहते हैं कि रूह ने कुल्लियात का इदराक किया है तो क्या मुराद होता है मुल्ला सदरा के मबने के मुताबिक, कि रूह ने दूर से मुजर्रदात का मुशाहदा किया है। कुल्ली का इदराक यानी एक मुजर्रद हकीकत का इदराक, एक मुजर्रद हकीकत का मुशाहदा, लेकिन वो होता दूर से है। अब ये मुशाहदा दूर से इसकी ताकीद क्यों की जा रही है, उसकी वजह यह है कि फलसफा जो है उसका सरोकार इल्मे हुसूली के साथ है, क्योंकि फलसफा जो है वो मफाहीम के जरिए खारिज के साथ मुर्तबित होता है, कि इसकी तफसील जो है वो हमारे अगले दर्स में आ रही है, वहां जाकर ये मतलब बहुत ज्यादा वाज़ह और रोशन होकर सामने आएगा। फलसफा इल्म हुसूली है, लिहाजा इल्म हुसूली में हमने क्या कहा था कि आप एक हकीकत से मुर्तबित होते हैं, एक हकीकत के बारे में इल्म हासिल करते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, वासिता होता है। यानी क्या मुराद, आप दूर से मुशाहदा कर रहे होते हैं उस हकीकत का। यानी मैं इस वक्त अगर आपको मुशाहदा कर रहा हूं, ये दूर शुमार होता है, अगरचे उर्फी माना के अंदर नजदीक है क्योंकि आप मेरे करीब हैं, लेकिन चूंकि फलसफे में हमने कहा था इल्म हुसूली के अंदर वास्ता मौजूद होता है, तो वास्ता होना यानी आप दूर से वाकईयत का हकीकत का मुशाहदा कर रहे हैं। तो रूह का मुजर्रदात को मुशाहदा करना इस नजरिए के मुताबिक क्या है, यानी आप इल्म हुसूली के जरिए क्या कर रहे हैं, मुजर्रदात का इल्म हासिल कर रहे हैं, आप उसका मुशाहदा दूर से कर रहे हैं। दुरुस्त है? और इरफान में क्या होता है, इरफान के अंदर जब कहा जाता है कि आरिफ जो है वो मुकाशफा करता है और वो एक हकीकत का मुशाहदा करता है, तो वहां इल्मे हुजूरी होता है, चूंकि मुकाशफे का ताल्लुक इल्मे हुजूरी से है, इल्मे हुसूली से नहीं होता। आरिफ इल्मे हुजूरी के साथ मुशाहदा करता है और फलसफी इल्मे हुसूली के जरिए जो है वो मुशाहदा करता है, क्योंकि इरफान का सरोकार जो है वो इल्मे हुजूरी के साथ है, मुशाहदे के साथ है, कशफ शहूद के साथ है, और कशफ शहूद जो है वो इल्मे हुजूरी है। कशफ शहूद को बयान करना इल्मे हुसूली है, लेकिन जब वो उस हालत में होता है कशफ शहूद के मरहले में, वो क्या होता है, इल्मे हुजूरी होता है, वो मुजर्रदात को देख रहा होता है लेकिन इल्मे हुजूरी के साथ, यानी मुजर्रदात उसके हकायक जो है वो क्या है, उसके नफ्स के पास हाजिर होते हैं, लेकिन फलसफा इल्मे हुसूली के साथ हकायक मुजर्रद का इल्म हासिल कर रहा होता है। लिहाजा यहां पर ताबीर यह की गई है कि हकायक मुजर्रदा को मुशाहदा करना दूर से, इसको कहते हैं कुल्लियात का इदराक, नफ्स ने कुल्ली को दर किया है, यानी मुजर्रद हकीकत को दूर से देखा है और मुशाहदा किया है। यह थी तफसीर जनाब मुल्ला सदरा की, और अल्लामा तबातबाई ने भी इसी तफसीर को कबूल किया है। अगला जो नजरिया है कुल्ली के बारे में, यह मारूफ नजरिया है, इल्म मंतिक में भी यही नजरिया बयान होता है, फलसफे में भी जो है वो यही नजरिया जो है वो मशहूर के मुताबिक बयान किया जाता है। वो ये है कि मफहूम कुल्ली ज़हनी मफाहीम में से एक खास मफहूम है कि जो कुल्ली वस्फ रखता है, यानी कुल्ली उसको कहते हैं, यानी मफहूम ज़हनी है, इस मफहूम के साथ कुल्ली इसकी क्या होती है, सिफत होती है, इसी वजह से कहते हैं मफहूमे कुल्ली। दुरुस्त है? यूनिवर्सल आइडिया या यूनिवर्सल कंसेप्ट। अब ये जो मफहूमे कुल्ली है, इसको درک کرنے والا کام کون کرتی ہے؟ عقل. یعنی انسان کے اندر جو عقل ہے وہ عقل کیا کرتی ہے؟ مفہوم کلی کو درک کرتی ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ پس ایک مفہوم کلی ہے اور اس کو درک کرنے کا کام کون انجام دیتی ہے؟ عقل. بس یہاں پر ایک اصطلاح آپ کے سامنے آتی ہے کہ ہمارے پاس عقل کی ایک اصطلاح ہے کہ جو فلسفے کے ساتھ خاص ہے. وہ کیا ہے؟ عقل کلیات کو درک کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں عقل فلسفی. جو عقل کیا کرے؟ کلیات کو درک کرے, اس کو عقل فلسفی کہتے ہیں. اب اگر آپ کہیں پر جا کر کے, بعد میں جا کر ہم اس پہ بات کریں گے, جب کہتے ہیں کہ فلانا مکتب مثلا پازیٹیوزم, یہ کیا ہے؟ عقل کے منکر ہیں, تو بعض افراد جو اصطلاحات سے آشنائی نہیں رکھتے وہ فوراً یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر عقل نہیں تھی تو یہ نظریات کیسے دے رہے ہیں, یہ سمجھ کیسے رہے ہیں, عقلانیت ان کے اندر پائی جاتی ہے, عقل کا سہارا لے کر انہوں نے یہ ساری تھیوریاں بیان کی ہیں. تو معلوم ہو جاتا ہے کہ عقل کی اصطلاح سے واقف نہیں ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے چیزوں کو سمجھتا ہے, یہ عقل فلسفے میں مراد نہیں ہوتی ہے, یہ تو ہر انسان رکھتا ہے. مجنون اور عاقل انسان کا فرق اسی عقل کے ساتھ ہے, یہ تو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے, درست ہے؟ لیکن فلسفے میں جب کہا جاتا ہے عقل تو مراد ہوتا ہے کہ یہ عقل مفاہیم کلی کو درک کرتی ہے. یعنی ایک ایسی قوہ ہے انسان کے پاس کہ جس قوہ کے ذریعے انسان مفہوم کلی کو درک کرتا ہے, اور اس قوہ کو عقل کہا جاتا ہے. اور جو حسی پسند ہیں, حس کے ساتھ سروکار رکھتے ہیں, فقط اسی کو حقیقت مانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی چیز کے قائل نہیں ہیں, جس طرح کے پازیٹیوزم ہے, تو یہاں پر آگے کہا جاتا ہے کہ یہ حس کو مانتے ہیں عقل کے منکر ہیں. یعنی کیا مراد؟ یعنی عقل فلسفی کے منکر ہیں, یعنی ایک ایسی قوا کے منکر ہیں کہ جو مفاہیم کلی کو ادراک کرتی ہے, لہذا مفاہیم کلی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کیا کہا تھا نومالزم کے اندر؟ نومالزم میں کہا تھا کہ اس نظریے کا بانی جو ہے وہ ولیم آف اکیم ہے, لیکن آج کے زمانے میں اس کا کون قائل ہے؟ پازیٹیوزم. پازیٹیوزم ظاہری بات ہے, جب اس نے نومالزم کا نظریہ قبول کیا ہے تو کلیات کو تو نہیں مانے گا وہ. تو جب کلیات کے قائل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عقل کے منکر ہیں. یعنی آپ انسان کے اندر ایک ایسی قوا کے قائل نہیں ہے کہ جو کلیات کو درک کرتی ہے, چونکہ کلی کے قائل نہیں ہے آپ, بس عقل کے آپ منکر ہیں. واپس پلٹتے ہیں اپنی بحث کی طرف. ارسطو نے یہ نظریہ دیا تھا کہ کلی سے مراد وہ مفہوم ہے کہ جو عام اور شامل ہوتا ہے, کس کو؟ مختلف افراد کو. یعنی ایک مفہوم کو آپ کئی افراد پر صدق کر سکتے ہیں, جس طرح کے لفظ انسان مثلا مفہوم انسان ہے, نہ کہ لفظ انسان, مفہوم ہے انسان کا, یہ انسان کا جو مفہوم ہے یہ الا ماشاء اللہ افراد کے اوپر صدق کرتا ہے, لہذا اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم کلی. یہ ارسطو کی اصطلاح ہے اور مشہور بھی یہی ہے, اور اکثر فلاسفہ اسلامی جو ہیں وہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں. یہ تھے مختلف نظریے کلی کے بارے میں. اس کے بعد آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ جو ہیں وہ نومالزم اور ڈیوڈ ہیوم کے نظریے کو رد کرتے ہیں, کیونکہ یہی دو نظریے ہیں کہ جن کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کلی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو جب کلیات کا انکار ہو گیا تو آپ تو پھر میٹافزک کا انکار کر دیں گے, چونکہ میٹافزک یعنی کلیات کے ساتھ مربوط ہونا, حس سے باہر آنا, جزئیات سے نکل جانا، کلی تک پہنچنا۔ تو جو مکتب جو ہے وہ کلیات کو نہ مانے، کلیات کی حقیقت کا قائل نہ ہو، تو ظاہری سی بات ہے پھر وہ میٹافیزک کا بھی کبھی قائل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جو بھی میٹافیزک کا منکر ہے، آپ اس کے مبانی میں جا کر دیکھ لیں گے کہ وہ فقط حس پر اعتماد کرتا ہے، فقط فقط کلیات کا وہ انکار کرے گا، کلیات کو نہیں مانے گا، وہ تقریباً نومالزم کی مانند ہو جائے گا۔ تو اب آ کر چونکہ یہ دو نظریے جو ہیں وہ کلی کے لیے چیلنج ہیں، کلی کے وجود کے لیے، کلی کی حقیقت کے لیے، تو لہذا آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ جو ہیں وہ ان دو نظریوں کو تفصیل سے آ کے رد کرتے ہیں تاکہ جو اس کے مقابلے میں چیلنج ہے اس کا جواب دیا جا سکے۔ پہلے اس کی مختصر سی عبارت پڑھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، اگر وقت ہوا تو ان کا رد پڑھیں گے والا اگلے درس میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسوے دیگر بعضی از فلاسفہ یہ باستان مانند افلاطون بر واقعیت مفاہیم کلی تاکید کر دیں، کہ یہ عبارت ہم نے کل پڑھ لی تھی کہ قدیم یونانی فلاسفر جیسا کہ افلاطون ہے، یہ کلی مفاہیم کلی کی واقعیت یعنی خارج میں ہونے کو پر تاکید کرتے ہیں اور قائل ہیں کہ یہ زمان و مکان سے تو باہر ہیں لیکن عینی اور خارجی حیثیت رکھتے ہیں، خارج میں موجود ہیں۔ اور ادراک کلیات سے مراد یہ ہے کہ مجردات کو مشاہدہ کرنا، یہی جو مثال عقلی ہیں، مصول افلاطونی ہیں، ان کا ادراک کر لینا، یہ ادراک کلیات کہلائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان نظریے بے صورت ہے، یہ گوناگون تفسیر شدہ، اس نظریے کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں، یا نظریات فرعی دیگری از آن اشتقاق یافتہ است، یا بعض اوقات دکھنے میں آتا ہے کہ وہ مصول افلاطون کے نظریے کی تفسیر تو نہیں ہے لیکن نکلی اسی سے، یہ جو نظریہ ہے وہ نکلا اسی سے ہے لیکن اس کی تفسیر نہیں ہے، وہ فرق کرتی ہے اس سے۔ آیت اللہ مصباح اس کے حاشے میں کیا ہے، ایک مغربی فلسفی جو ہے اس کے نام لیتے ہیں کہ ایڈمنڈ ہوسرل، ایڈمنڈ ہوسرل، ایڈمنڈ ہوسرل، یہ تقریباً جانا پہچانا نام ہے فینومینولوجی کے اندر۔ فینومینولوجی ایک فلسفے کی ایک شاخ کے طور پر دنیا میں اس وقت تدریس ہو رہی ہے، اس کی بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور فینومینولوجی کے اندر یہ شاخص ترین اور بنیادی ترین شخصیت ہے ایڈمنڈ ہوسرل، ہوسرل، درست ہے؟ یہ آ کر کیا قائل ہوتا ہے، اب فینومینولوجی سے کیا مراد ہے، اس کے کیا مبانی ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں، ابھی ہمارا اس سے سروکار نہیں ہے۔ فینومینولوجی جو ہے وہ بالکل فلسفے کی جو فلسفہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، فلسفہ اولا، اس سے بالکل فرق کرتے ہیں آ کر، کہ اس کی مختلف شاخیں ہیں فینومینولوجی کے اوپر، ایک فینومینولوجی کانٹ نے بیان کی ہے، ایک فینومینولوجی جو ہے وہ ہائیڈیگر نے بیان کی ہے، ایک فینومینولوجی ہے وہ سارتر نے بیان کی ہے، ایک فینومینولوجی خود یہ ہوسرل ہے، اس نے بیان کیا۔ تو یہ آ کر کیا کہہ، اس نے ایک بات کہی ہے، وہ بات جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ افلاطون سے لی گئی ہے، یعنی تفسیر نہیں کر رہا ہوسرل جو ہے افلاطون کے نظریے کی، بلکہ مصول افلاطون پڑھ کے اس کے ذہن میں ایک نظریہ آیا، وہ اس نے یہ بیان کیا۔ کیا وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ احساسات جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان احساسات کے ذریعے ہم اشیاء کی ماہیت اور اس کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں، درست ہے؟ یعنی احساسات کے جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ये एहसासात क्या सबब बनते हैं कि हम माहियत अशिया, ज़वात अशिया, अशिया की ज़ात और उसकी माहियत क्या है उसका मुशाहदा करते हैं। माहियत अशिया हमारे मौरद शहूद करार पाती है कब, जब ये एहसासात हमें हासिल होते हैं। तो ये जुमला जो है आयतुल्लाह मिसबाह हफ़ज़हुल्लाह फरमाते हैं कि इससे महसूस ये होता है क्या है कि ये नजरिया किससे लिया गया है, अफलातून के मुसोल अफलातून से, नजरिया है मुसोल अफलातून से। बहरहाल एक तफसीली बहस है करने की जरूरत है कि जिसकी यहां पे जरूरत नहीं है। जनाब उस्ताद मीर सिपा जब अपने दर्स में यहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने एक बात जिक्र की है, वो ये कि आपने ये क्यों जिक्र किया यहां पर, क्योंकि ज़हरी बात जब आपने जिक्र कर दिया है तो यहाँ पे तौज़ीह देने की ज़रूरत है। फेनोमेनोलॉजी किसे कहते हैं, एडमन हर्ज़ल का फेनोमेनोलॉजी के अंदर क्या नज़रिया है, वो मुकम्मल तौज़ीह दें, फिर जाकर एक तालिबे इल्म को जो वो समझ में आएगी। तो क्यों जिक्र किया है, तो फरमाते हैं कि उन्होंने जवाब ये दिया था कि मैंने फ़कत एक इशारे की हद तक यहाँ पर बयान किया है ताकि तालिबे इल्म अपने जहन में बिठा ले कि ये नज़रिया तकरीबन मुसल अफलातून से जो है वो अख्ज किया गया है, इसके ऊपर जाके बाद में तहकीक करे। वाइल इसके ऊपर टाइम लगाए तफसीर इसी जगह पर के जहां हम अभी मौजूद हैं, यहां पर आकर ये काम करे, ये जगह नहीं है इसकी। फकत एक तज़क्कुर अपने जहन में रखे कि जब फेनोमेनोलॉजी को पढ़े जाकर, एडमन हर्ज़ल का नजरिया पढ़े जाकर, और फिर वहां पर चूंकि इसने ये पढ़ा हुआ होगा तो तवज्जो करना जरा आसान हो जाएगी उसके अंदर आकर। तो लिहाजा मैंने भी फकत उतना ही आपकी खिदमत में बयान किया है कि आपको फकत पता चल जाए कि कौन सी इबारत से ये बात समझी गई है कि ये अफलातून के नजरिए से आख्ज हुआ है, मुश्तक हुआ है, जो ताबीर आयतुल्लाह मिसबाह हफ़ज़हुल्लाह ने यहां पर बयान किया। क्या फरमाते हैं, या नजरियात फरईये दीगर अज़ान इश्तिकाक याफ्ते अस्त, यानी फरी नजरिए जो हैं, असली नहीं फरी जुज़ई नजरिए बाज़ जो हैं वो इससे इश्तिकाक लिए हैं। इश्तिकाक यानी मुश्तक करना, यानी उससे निकालना, अख्ज करना उससे, ना के तफसीर के उनवान से। चनान के बाजी गुफ्ते अन, अब ये क्या है, चनान के बाजी गुफ्ते अन ये नजरिए की तफसीर बयान कर रहे हैं, ना के इश्तिकाक को बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं क्या तफसीर की गई है, ये तफसीर की है कि रूह इंसान काबिल ताल्लुक बे बदन दर आलम मुजर्रदात हकाएक अकलीरा मुशाहदे मी कर दे अस्त, कि रूह इंसान जो है वो बदन के साथ ताल्लुक पैदा करने से पहले आलम मुजर्रदात के अंदर अकली हकाएक को मुशाहदा करती थी। व बाद अस्ताल्लुक रिफ्तन में बदन आनहारा फरामोश कर दे, जब बदन के साथ मुतालिक हुई, वाबस्ता हुई तो उसको ये चीजें भूल गई। वाबादीदा ने अफराद मादी भी याद हकायक मुजर्रद में उफ्तद, अब जब वो मादी हकायक को देख रही होती है रूह, तो फिर क्या होती है, उसके जहन में मुरूर हो रहा होता है वो हकायक मुजर्रद के जो उसने आलम मुजर्रद में देखे हुए होते हैं। वह इदराक कुल्लियात हमीन याद आवरी आनहाज, और जब कहते हैं कि कुल्लियात का इदराक जो है इससे क्या मुराद है, तो यही उसकी याददाश्त आ जाना, उसके साथ उसको बार बार वो चीजें याद आना कि ये मैंने देखा था, यानी एहसास पैदा होना तज़क्कुर का, याददाश्त का, यही इदराके कुल्लियात है। तो एक ये तफसीर की गई जो कि मशहूर भी है, मुख्तलिफ आप फलसफी किताबों में देखेंगे यही तफसीर की गई है। दूसरी तफसीर जो मुल्ला सदरा के साथ मरबूत है वो ये कि बाजी दीगर के कायल बे कदीम बुदन व वजूद रूह कबल बदन नीस्तंद, यानी बाज फलासफर ऐसे हैं कि जो रूह के कदीम होने के कायल नहीं हैं और बदन से पहले रूह के वजूद के कायल नहीं हैं। दुरुस्त है, तो अब ये क्या है, पहले फलासफर के मुकाबिल का नजरिया है, वो कायल थे कि बदन से पहले रूह मौजूद है आलम तजर्रुद के अंदर और उसको कदीम भी मानते थे। दुरुस्त है, लेकिन ये क्या है, अब कदीम किस मानने में मानते थे ये बाद में जाकर हम बात करेंगे, क्योंकि गलत माना जहन में ना आए कि जो बाज़ औक़ात लिया जाता है। ये मुल्ला सदरा जो हैं वो रूह को कदीम भी नहीं मानते थे बल्कि हादिस मानते थे और कायल थे कि बदन से पहले रूह का कोई वजूद नहीं था। کہ اس کی بحث بھی تفصیل سے ہم پڑھیں گے جا کر، جب فلسفے کی بحث میں ہم وارد ہوں گے تو وہاں جب نفس کی بحث آئے گی تو وہاں جا کر اس کے اوپر گفتگو ہوگی، تو وہاں تھوڑا سا اس کو مزید کھول کر بیان کیا جائے گا۔ خوب، کہاں پہنچے تھے ہم؟ یہ تو بعض قائل ہیں کہ روح جو ہے بدن سے پہلے بھی موجود نہیں تھی اور قدیم بھی نہیں ہے۔ یہ جو نظریہ ہے کہتے ہیں کہ ادراکات حسی را وسیلہ برائے مستعد شدن نفس نسبت میں مشاہد مجردہ دانستیان، ان لوگوں کے مطابق، یعنی ملا صدرہ علامہ طباعی جیسے، اب علامہ طباطبائی جیسے فلاسفر کے مطابق، حسی ادراکات کس کام کو انجام دیتے ہیں؟ یہ انسان کے نفس کو اس قابل بناتے ہیں، اس کے اندر ایسی استعداد پیدا کرتے ہیں کہ وہ روح اور نفس مجردات کو مشاہدہ کر سکتی ہے۔ اما مشاہدے کے از راہ چنین استعدادی حاصل می شود مشاہدے از دور است، لیکن یہ جو مشاہدہ روح کرے گی ادراکات حسی کے وسیلے سے کہ جو اس کے اندر استعداد آ رہی ہے اور وہ مجردات کو دیکھنے کے قابل ہو گئے، مشاہدہ کرنے کے قابل ہو گئی ہے، یہ اس کا مشاہدہ کیا ہے؟ از دور ہے، یعنی دور سے مشاہدہ ہے۔ وہ ادراک کلی، ادراک کلیات یعنی از ہمین مشاہدہ حقائق مجردہ از دور، یعنی دور سے مجرد حقائق کا مشاہدہ کرنا ادراک کلی کا معنی ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس نے کلی کا ادراک کیا ہے، یعنی دور سے مشاہدہ کیا ہے مجرد حقیقت کا۔ بس اگر میں کہتا ہوں کہ مفہوم میں نے کلیات کا ادراک کیا ہے، یعنی میں نے مجردات کا جو ہے وہ ادراک کیا ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے، جناب علامہ طباطبائی سے جب یہ نظریہ اس قسم کا انہوں نے بیان کیا اور ملا صدرہ کے اس نظریے کو قبول کیا، اور یہ بیان کرتے تھے کہ کلیات کا ادراک اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ کلیات کا ادراک کر سکے۔ تو علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کلیات کا ادراک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کلیات کا جو ادراک کبھی کبھی کی کرتا ہوں، تو وہ یہ والا معنی مراد ہے، نہ کہ اس کی بعد والی اصطلاح۔ بات واضح ہے، بس یہ میں بار بار اس کا تذکر دینا، کیونکہ یہ بہت زیادہ خلط ملط ہو جاتی ہیں چیزیں۔ وہ ایک بندہ کہے گا کلیات در کرنا، مجردات کا مشاہدہ کرنا مراد لے رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے میں تو کبھی کبھی کلیات کا در کرتا ہوں، وہ کہتا ہے میں تو ہر روز کلیات کا در کرتا ہوں۔ ایک بندہ آگے کہے گا مراد ہے وہ، تم جو مراد لے رہے ہو مثلا کیا ہے، وہ یہ والی آخری اصطلاح ہے کہ جو ارسطو کی اصطلاح ہے، لیکن جو علامہ کہہ رہے ہیں وہ ایک اور وادی ہی ہے، اور اس میں کلیات کو مان رہے ہیں آ کر۔ فرماتے ہیں کہ بخلاف مشاہدات عرفانی، اور یہ جو ادراک کلیات ہے یہ عرفانی جو مشاہدات ہوتے ہیں اس کے برخلاف ہے، کہ با مقدمات دیگری حاصل می شود، کہ یہ عرفانی مشاہدات جو ہیں وہ دوسرے مقدمات سے حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو یہ ادراک کلی کے جو فلسفے میں مد نظر ہے، علامہ طباطبائی اور ملا صدرہ جس کو بیان کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، کس مقدمات سے حاصل ہوتی ہے؟ ادراک حسی مقدمہ بنتا ہے۔ یعنی آپ جتنے حسی ادراکات کرتے جاتے ہیں، آپ کے نفس میں وہ قوت آتی جاتی ہے، وہ استعداد، وہ قابلیت آتی جاتی ہے کہ یہ نفس جو ہے وہ مشاہدات کر سکتا ہے مجردات کا، لیکن ہاں دور سے۔ اور عرفان بھی مشاہدات کرتا ہے، لیکن یہ مشاہدات کسی اور مقدمے سے حاصل ہوتے ہیں، ریاضت ہے مثلا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مشاہدات کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور ان کا جو مشاہدہ کیا ہوتا ہے، مشاہدے از نزدیک است، ان کا مشاہدہ جو وہ نزدیک سے ہے۔ تو لہذا آپ، کوئی بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ اوپر جو مشاہدہ بیان کیا ہے فلسفے کے اندر، مشاہدہ از دور کیوں ہے، اور عرفان کے مشاہدات جو ہیں وہ از نزدیک کیوں ہیں، نزدیک سے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، کیا کہ فلسفہ جو ہے وہ علم حصولی سے سروکار رکھتا ہے، لہذا اس کا مشاہدہ دور سے شمار ہوگا، اور عرفان کا تعلق کشف و شہود کے ساتھ ہے، علم حضوری کے ساتھ ہے، تو لہذا اس کا مشاہدہ از نزدیک ہوگا، نزدیک سے مشاہدہ جو ہے وہ شمار ہوگا اس کا۔ کہ فرماتے ہیں کہ بعضی از فلاسفہ اسلامی مانند صدر المتعلہین و مرحوم علامہ طباطبائی ان تفسیر را پذیرفتے اند، کہ یہ تفسیر جو مشاہدہ از دور والی جو بات ہے اس کو کہنا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ معروف ترین جو نظریہ مفاہیم کلی کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ نوع خاصی از مفاہیم ذہنی استن، کہ مفاہیم کلی جو ہے وہ ذہنی مفاہیم کی ایک خاص نوعیت ہے، کیونکہ ذہن کے اندر مختلف قسم کے مفاہیم موجود ہیں، ان میں سے جو ایک مفہوم موجود ہے وہ کلی مفہوم ہے. کہ مفاہیم کی بھی بات آ رہی ہے، اگلے درس میں ہم نے مفاہیم کی حقیقت، اس کی اقسام کے بارے میں بات کرنی ہے. وبا وصف کلیت در مرتبہ خاصی ذہن تحقق میابند، اور یہ مفہوم ذہنی کلیت کے صفت کے ساتھ ذہن کے ایک حصے میں کیا ہوتے ہیں، مرتبہ خاص کے اندر جا کر جو ہے وہ متحقق ہوتے ہیں. و درک کنندے یہ آنہا آقلاس، اور ان کو درک کرنے والی یعنی مفاہیم ذہنی کو، مفاہیم ذہنی کلی، مفاہیم کلی کو درک کرنے والی کون سی قوت ہے؟ عقل ہے. و بدین ترتیب یکی از اصطلاحات عقل بے عنوان نیروی درک کنندے یہ مفاہیم ذہنی کلی شکل یافتے است. بس اگر ہم عقل کہتے ہیں تو اس اصطلاح میں عقل سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی قوت، قوا کہ جو مفاہیم کلی کو درک کرتی ہے. عقل یعنی ایسی قوت کہ جو مفاہیم کلی کو درک کرتی ہے، یہ عقل کی تعریف ہو جائے گی، یعنی عقل فلسفی کی. این نظریہ از ارسطو نقل شدہ است و اکثر فلاسفہ اسلامی آن را پذیرفتے اند. یہ ارسطو نے بیان کیا اس نظریے کو، اور اس کو بہت سارے ہمارے جو فلسفہ اسلامی کے ماننے والے ہیں، فلسفہ اسلامی اس کے جو اکثر فلاسفر ہیں وہ اس نظریے کو قبول کرتے ہیں آ کر. تو یہ نظریات کا بیان ہو گیا. اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دو نظریے کے جو کلیات کی نفی کر رہے ہیں تقریباً، اس کی جو تحقیق کرتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں، کہ اس کو پھر انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.